أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ہماری گفتگو شہر الحدیث امام خمینی اس کی حدیث نمبر 12 کے ذیل میں تھی، اور جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ، یعنی اگرچہ کہ ہم اس کتاب شہر الحدیث سے مختلف احادیث کی تفسیر و تشریح کے جو آغا خمینی نے کی ہے اس کے روشنی میں اپنے بیانات کو جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن اصل میں ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ تزکیہ نفس ہے، اور تزکیہ نفس کے حوالے سے جو بات، مطلب اس کی اہمیت کے بارے میں، جسے ہم کہتے ہیں نا، اٹ کین ناٹ بی اوور ایمفیسائزڈ، کہ اس کی اہمیت زندگی میں اتنی زیادہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام اپنی زندگی میں، کسی بھی شعبے سے آپ وابستہ ہوں، منسلک ہوں، کسی بھی شعبے میں کام کر رہے ہوں، تو آپ بغیر نفس کے تزکیے کے آپ کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. اور تزکیہ نفس کے حوالے سے دو بنیادی کام ہیں، یا اس کے کہہ لیں کہ دو مین برانچز ہیں تزکیہ نفس کی. پہلی، جس پر ہم بات مکمل کر چکے، وہ یہ کہ اپنے نفس کے اندر سے ان تمام قابل مذمت اور خراب اور تباہ کر دینے والی صفات کا دور کرنا، کہ جو انسان کو کہیں پہنچنے نہیں دیتی، جو انسان کے نفس کو مسلسل پولیوٹ کرتی رہتی ہیں، بلکہ ایونچولی اگر ایک وقت تک، یعنی اور وہ وقت جو ہے وہ اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے ہمیں کہ جتنے وقت میں نفس کا تزکیہ ہو جائے، اس کی علماء اخلاق اور عرفاء اسلام اس کی ایج لمٹ 40 سال بیان کرتے ہیں، کیونکہ اس کے 40 سال گزرنے کے بعد اگر کسی کی توجہ اپنے نفس کے تزکیے اور تہذیب اور تربیت کی طرف جاتی ہے، تو اس میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ نفس میں اتنی زیادہ خرابیاں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں کہ محنت بہت زیادہ درکار ہوتی ہے، اور کامیابی کے امکانات اور پروبیبلٹی کافی کم ہو جاتی ہے، اگرچہ کہ ناممکن نہیں، یعنی یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ انسان کو اگر لگے کہ میری زندگی میں ایک دن بھی باقی رہ گیا ہے، تو بھی اپنے نفس کی تہذیب و تربیت کی کوشش کرے اس آخری دن میں. یہ اتنا اہم کام، کیونکہ خدا کی بارگاہ میں جب ہم جائیں گے اور حاضر ہوں گے، تو جس بنا پر میرے تمام اجر اور جزا اور ثواب اور ریوارڈز ڈٹرمن ہوں گے، وہ دو چیزوں کی بنیاد پر ہوں گے. اس بات کو اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیے گا. پہلی چیز ہے انسان کے نفس کی طہارت، پاکیزگی، کوالٹی، کہ اس میں کون کون سی کوالٹیز موجود ہیں، کون کون سی نیک صفات موجود ہیں اور بری صفات نہیں پائی جاتی. یہ پہلی بات کہ جس کی بنا پر انسان کے اجر، کیونکہ اجر جو ہے وہ کوئی پرسکرائبڈ چیز نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں نے آج ایک نماز پڑھ لی تو اس کے بدلے میں مجھے اتنا اجر مل جائے گا، یا آخرت کی فلاں کرنسی ہے مجھے اتنے 100 وہ کرنسی مل جائے گی، ایسا بالکل بھی نہیں. بلکہ جو اجر ہے وہ دو چیزوں پر ہے، کہ نفس میں طہارت و تزکیے کا معیار کیا تھا، اور انسان کی عقل اور معرفت کا معیار کیا ہے. یہ دو چیزیں ہیں جو آخرت میں ہمارے اجر اور ثواب اور درجات کو ڈٹرمن کریں گی. تو اس بنا پر انہی دو حوالوں سے ہمیں، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا اور ایک شاید دو دروس پہلے ہم نے اس کا ذکر کیا تھا، کہ انسانوں کے لیے جو سب سے بڑے مسائل ہیں، یا وہ الوژنز کا شکار ہوتے ہیں یا ڈیلوژنز کا شکار ہوتے ہیں، تو ایک کا حل جو ہے وہ معرفت ہے اور ایک کا حل جو ہے وہ تزکیہ نفس ہے. تو اس بات کو، اس کی امپورٹنس کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں، کبھی بھی اس سے غافل نہ ہوں. اور یہ ارسپیکٹیو ہے کہ آپ کون ہیں، یعنی جو عالم اور مجتہد ہے اس کو بھی تزکیہ نفس کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنا کہ ایک بازار میں ایک دکان پر بیٹھنے والے انسان کو ہے. تو اس سے کوئی بھی انسان مبرہ نہیں. تو پہلی سٹیج ہے اپنے نفس کو بری صفات سے پاک کرنا, دوسرا مرحلہ ہے اس میں اچھی صفات کو ڈالنا اور پروان چڑھانا. تو ہم نے جب اچھی صفات کا ذکر کیا تو ہم نے اس 12ویں حدیث سے بات شروع کی کہ جس میں حقیقتاً امام علی علیہ السلام نے تین باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے. پہلی بات ہے کہ نبہ بتفکر قلبک, کہ تفکر کے ذریعے سے اپنے قلب کو بیدار کرو اور بیدار رکھو. اور یہ جملہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اصل اہمیت بیداری کی انسان کے قلب کی ہے, کہ انسان کا قلب بیدار ہو تو انسان پھر کسی اچھائی کی راہ پر ہوتا ہے. دوسری نصیحت آپ کی ہے, وَجَافِ عَنِ اللَّيْلِ جَنْبَكَ, اپنی راتوں کو اپنی خوابگاہوں میں کروٹیں لیتے ہوئے نہ گزارو فقط, بلکہ اپنی راتوں میں بیدار ہو اور خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو. اور قرآن کریم کی بھی بہت ساری آیتیں ہیں اور آپ لوگوں نے علماء سے بھی نماز شب اور رات کی عبادت کے حوالے سے بہت کچھ سنا ہوگا. تو اپنے پہلوؤں کو اپنے بستروں سے الگ رکھو. اور وَاتَّقِ اللَّهَ رَبَّكَ, یہ ایک سدا بہار نصیحت ہے تقوی الہی کی, اور اس پر بھی ہم انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے. تو ہماری گفتگو ابھی چل رہی تھی تفکر پہ, اور لاسٹ ٹائم ہم نے جب بات کی تھی تو تفکر, جیسے آخ مینی بیان کرتے ہیں کہ نفس میں تفکر کے بے انتہا فوائد ہیں. اور اگر آپ امام علی علیہ السلام کے جملوں کو دیکھیں تو کم از کم 40 مقامات پر آپ نے اپنے نفس کی قدر و قیمت کو پہچاننے پر اور معرفت نفس کے حاصل کرنے پر زور دیا ہے کہ اس کی بے انتہا اہمیت ہے. تو میں نے بھی کچھ چیزوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی تھی, میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کیونکہ یہ ٹاپک معرفت نفس کا بے انتہا اہم ہے. صحیح ہے, اور اس کی اہمیت اس لیے بھی اور بڑھ جاتی ہے کہ ہمارے یہاں اس پر ایمفسائز بہت کم کیا جاتا ہے کہ ہمیں اپنے نفس کی معرفت پر ہر شے کی معرفت سے زیادہ توجہ کرنی چاہیے. نفس کی معرفت کے حوالے سے جو پہلی بات ہے, پہلی اور اہمیت والی بات, وہ یہ کہ جیسے امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان اپنی زندگی میں اتنا ہی اوپر اٹھتا ہے یا اٹھ سکتا ہے یا اتنے ہی اقدامات کرتا ہے جتنا وہ اپنی قدر و قیمت کو پہچانتا ہے. یعنی آپ نے اس چیز پر بہت زیادہ زور دیا ہے کہ اپنی قدر و قیمت کو پہچانو. اپنی قدر و قیمت کو پہچاننے کا مطلب کیا ہے کہ جیسے قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 ہے, 70, کہ لقد کرمنا بنی آدم, کہ ہم نے بنی آدم کو, آدم کی اولاد کو کرامت عطا کی. کرامت عطا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے ان کو اس نظام خلقت میں ایک مقام بلند عطا کیا ہے. اس جملے کی اہمیت آج کل کے دور میں اس لیے زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ابھی جو ویسٹرن, جو تقریباً 200 سال سے کہ جہاں سائنس نے کافی حد تک ویسٹرن ورلڈ میں ریلیجن کو, ریلیجس تھاٹس کو ریپلیس کر دیا ہے. سائنس کے اپنے فوائد ہیں, یقیناً بہت سارے فوائد ہیں, لیکن جو ایک, جیسے آپ کہہ لیں کہ اس کا ایک منفی استعمال جو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ بجائے اس کے کہ سائنس انسان کو خدا سے نزدیک کرتی, خدا کی آیتوں کو زیادہ بہتر سے بہتر بیان کرتی اور خدا کی محبت میں اضافہ کراتی لوگوں کے دلوں میں, انہوں نے مذہب پر ہی وار کرنے شروع کر دی اور لوگوں کے زندگیوں سے خدا کو دور کرنا شروع کر دیا. تو جہاں پر, جہاں سائنس نے اپنے, حالانکہ سائنس کو یہ حق حاصل حقیقتاً نہیں ہے کہ وہ اپنا کوئی کلٹ اور نظام بنا کے بیٹھ جائے, کیونکہ اس کا یہ ڈومین نہیں. تو بہرحال جہاں پر انہوں نے مختلف باتیں کی ہیں, وہاں پر ایک بات یہ بھی کی ہے کہ انسان کو اس نظام ہستی میں, اس سسٹم آف کریشن میں کوئی خاص مقام حاصل نہیں. یہ زمین بلینز اور ٹریلینز آف پلانٹس یا سٹارز اور پلانٹس کے نظام میں ایک معمولی ایک اسپیک آف ڈسٹ سے بھی حقیر چیز ہے. اور انسان جو ہے وہ بھی جس طریقے سے کہ یہاں پر ہزاروں لاکھوں قسم کے حیوانات پائے جاتے ہیں, انسان بھی ان میں سے ہی ایک قسم کا حیوان ہے. اور جس کی بس ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ بول سکتا ہے, چل پھر سکتا ہے, کچھ اسپیشل کام کر سکتا ہے. لیکن دین کے جو پہلی بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے بنی آدم کو دیگر تمام حیوانات کی مانند نہیں پیدا کیا ہے, بلکہ اس کو کرامت دی ہے. یہ آیت نمبر 70 آپ دیکھیے گا سورہ بنی اسرائیل کی, کہ ہم نے اس کو کرامت, کرامت کا مطلب ہے کہ ایک بلند مقام عطا کیا ہے اس سسٹم آف کریشن میں بنی آدم کو. اور پھر یہ کہ وَفَضَّلْنَاهُمْ, آیت جہاں پہ ختم ہوتی ہے, فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا, کہ کثرت سے یعنی بکثرت جو مخلوقات ہیں, موسٹ آف دا کریشنز, ان پر ہم نے بنی آدم کو فضیلت دی. تو سب سے پہلی بات ہمیں کیا پہچاننی ہے, اپنے نفس کی قدر و قیمت پہچاننی ہے. ٹھیک ہے, معرفت نفس, آپ کے اپنے نفس کی معرفت آپ کو اس بات کی طرف آمادہ کرتی ہے اور اس چیز کو آپ کے سامنے کلیریفائی کرتی ہے کہ آپ کی ایک مقام ہے, خدا کی بارگاہ میں بھی ایک مقام ہے, اور اسی مقام کی بنا پر ہی حساب دینا پڑے گا, اسی مقام کی بنا پر ہی ہم خدا کی بارگاہ میں جواب دے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہمیں اپنی زندگی میں اپنے آپ کو کسی گھٹیا چیز میں انوالو نہیں کرنا ہے, کسی گھٹیا سودے کے بدلے اپنے آپ کو نہیں بیچنا ہے. میں یہاں پر آپ کو ساتویں امام کی, چھٹے امام کا ایک جملہ سناؤں, اور بڑا قیمتی جملہ ہے, اور اگر آپ نے اس کو پہلے سنا ہے تو اس کی اور معرفت حاصل کریں اور اس کو یاد رکھیں, کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارے بدن کی قیمت بہشت ہے, جنت ہے, تمہارے بدن کی قیمت بہشت ہے, اور اسے اس سے کم کسی قیمت پر فروخت نہیں کرنا, کیونکہ یہاں تمہارے سامنے جو اپنا بازار سجا کر شیاطین بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کہ انہوں نے شہوتوں کو بنیادی طور پر شیاطین کا کام کیا ہے, جو قرآن کریم کی آیت ہم کو بتاتی ہے, ایک خوف ہمارے سامنے رکھتے ہیں جس کی بنا پر ہمیں بہت ساری اچھائیوں میں داخل ہونے سے روک دیتے ہیں, اور ایک لالچ ہمارے سامنے رکھتے ہیں جس کی بنا پر وہ ہمیں بہت ساری اچھائیوں سے کھینچ کے نکال دیتے ہیں. وہ خوف کیا ہے, یعدکم الفقر, الشیطان یعدکم الفقر, شیطان تمہیں مسلسل فقیری سے, غریبی سے ڈراتا رہتا ہے. غریبی اردو والا ہے, عربی والا نہیں, عربی میں غریب الوطن ایک اور چیز, کہ شیطان تمہیں غریبی سے ڈراتا ہے, فقیری سے ڈراتا ہے. اور آپ اس بات پہ غور کریں کہ یہ جو ڈر اور خوف ہے, کہ حالانکہ انسان کو تو اس بات پر جب اس نے آبزرو کر لیا, اور یہ بھی معرفت نفس ہے, کہ جب ہم اس دنیا میں آئے تھے تو اس دنیا میں آتے وقت ہم کس قدر بے بس مخلوق تھے, کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. اس وقت وہ کون سی ہستی تھی کہ جس نے میرے اوپر مہربان ماں باپ کو مقرر کیا, کہ جنہوں نے سالہ سال تک اپنا سرمایہ میرے اوپر انویسٹ کیا اور مجھے پروان چڑھایا. مجھے اپنے خدا پر اتنا اعتماد بھی نہیں آتا کہ جس نے اس محتاجی کے عالم میں مجھے بھوکا مرنے نہیں دیا تو میں اس پر کوئی ٹرسٹ کر لوں. نہیں, جہاں کوئی تھوڑی سی پریشانی آتی ہے اور وہاں شیطان وہ آگ لگاتا ہے, یعدکم الفقر, فقیری کا. اور اس کی بنا پر انسان, اس خوف کی بنا پر انسان بہت ساری اچھائیوں میں داخل ہونے سے رک جاتا ہے, بہت ساری اچھائیوں سے ہاتھ روک لیتا ہے, جن میں سب سے مین جو اچھائی ہے جس میں یہ فقیری, اور بعض اوقات یہ فکٹیشس قسم کی فقیری کے خوف, یہ کیا کرتے ہیں, انسان کو صدقے سے, خیرات سے, بندگان خدا کی مدد سے, ایثار سے، قربانی سے، محبت سے، ان تمام چیزوں سے روک دیتے ہیں. اور انسان کو کہاں لے جاتے ہیں؟ خود غرضی کی طرف لے جاتے ہیں، خود بینی کی طرف لے جاتے ہیں. اور دوسری کیا چیز؟ لالچ جو ان کے پاس ہے وہ یأمرکم بالفحشاء، شہوتوں کے پورا کرنے کی طرف دعوت دیتے ہیں. کہ وہ جو فارسی میں شہنشاہ بابر کے سے وہ ہے کہ بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست. اور یہ بھی آج کل کے دور کا جو انتہائی منحوس پروپیگنڈا اور تبلیغ ہے کہ جوانی دوبارہ نہیں آنی، اس لیے جتنے لذتیں اور شہوتیں پوری کرنا ہے وہ جلد از جلد اور پوری شدت کے ساتھ کر لو. تو انسان اپنے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ان شیاطین کے ہاتھ فروخت کرتا ہے، یعنی اپنی زندگی فقیری کے خوف اور شہوتوں اور خواہشات کے پورا کرنے میں گزارتا ہے، اس نے اپنا نفس شیطان کے ہاتھ بیچ دیا. وہ زبان سے مسلمان ہو، مومن ہو، کچھ بھی ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. کیونکہ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے ہمیں کہ جو کچھ ہمارا کردار ہوتا ہے، جو کچھ ہمارے نفس کی اصل شکل ہوتی ہے، وہی ہم ہیں. اوپر اوپر سے، یعنی بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے علماء اس کی مثال دیتے ہیں کہ اگر ایک قبر ہے، قبر کا حال اوپر سے جو لوگ اس آتے ہیں، اس کو دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں، اس پر پھول لگاتے ہیں، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس قبر کا حال کیا ہے، تو آپ اوپر اس کی صفائی اور لگے ہوئے پھولوں کو دیکھ کے قبر کا حال بتائیں گے، یا اس کے اندر جو ہڈیاں گل سڑ رہی ہیں ان کو دیکھ کر قبر کا حال بتائیں گے؟ تو اسی طریقے سے وجود انسانی کا جو حال ہے وہ اس کی ذات میں موجود نفس کی حالت کی بنا پر ڈٹرمن ہوتا ہے، اوپر اوپر کی بنا پہ نہیں. کہ بندے نے جو ہے اپنے آپ کو ظاہراً عبادات میں بھی لگایا ہوا ہے، اور ظاہراً اچھائی کی بھی چیزیں اور باتیں ہو رہی ہیں اور سب چیزیں، اس سے فرق بالکل بھی نہیں پڑتا. جو اندر ہے، جو نفس کے احوال ہیں، وہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ہم کیا ہیں. تو پہلی چیز جو معرفت نفس اور نفس کا تفکر آپ کو جو چیز بتاتا ہے، اپنی ذات کی قدر و قیمت ہے. کہ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں تمہارا بدن، بدن کا کیا مطلب ہے؟ کہ بدن سے تم جو اعمال کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، اپنے بدن کو روزے میں لگاتے ہو، حج ہیں، جہاد ہے، یہ سب چیزیں ہیں، تو یہ عبادات میں جن میں تم انوالو ہوتے ہو، اس کی قیمت بہشت ہے، اس سے کم نہیں. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ جو کچھ آپ اپنی عقل سے انجام دیتے ہیں، جو کچھ آپ کے تفکر سے کام ہوتے ہیں، جو آپ کے جذبات میں نیکی ہے، وہ اس جسمانی جنت سے بالا تر ایک جنت آپ کے لیے لے کر آئے گی اور بنائے گی. ٹھیک ہے؟ تو یعنی مومن کے لیے جنت نہیں ہے، قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں جنات ہیں، پلورل ہے، باغات ہیں. تو یہ کم از کم جو بدنی جنت ہے، تمہارے بدن کی جو جنت ہے، اس کو یعنی اس کو اس سے کم کسی قیمت پہ نہ لگانا. ایک معرفت نفس. اور دوسری جو معرفت نفس کے حوالے سے بات ہم نے کی تھی وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں تھوڑی گہرائی اور دقت اور توجہ کی ضرورت ہے. اور وہ کیا ہے کہ نفس اور جان، آپ اسے ابھی نفس اور روح میں نہ پھنسیے گا ڈفرینس میں، آپ اسے نفس کہہ لیں، روح کہہ لیں، اپنی جان کہہ لیں، اپنی میں کہہ لیں، لیکن بہرحال ہم سب کو یہ بات پتا ہے کہ ایک حقیقت ہے کہ جسے ہم میں کہتے ہیں، اور وہ حقیقت بدن سے جداگانہ ہے. اور جب وہ حقیقت بدن سے کنیکٹ ہوتی ہے تو ہی بدن زندہ رہتا ہے، اور جب وہ حقیقت بدن سے جدا ہو جاتی ہے تو بدن اپنے تمام کمپوزیشن کے انٹیکٹ ہونے کے باوجود ختم ہو جاتا ہے. تو وہ حقیقت ایک ہے، واحد ہے، اور وہ حقیقت واحد جس آرگن میں بھی جاتی ہے وہاں پر ایک الگ قسم کا فنکشنلٹی اور بیہیویئر جنریٹ کرتی ہے. اور یہ بذات خود ایک بہت بڑی اور ڈیپ انسائٹ ہے کہ کس طریقے سے ارادہ خدا، مرضی خدا، پوری کائنات میں زندگی کے مختلف مینیفیسٹیشنز کو جنریٹ کر رہی ہوتی ہے. کہ یعنی خدا واحد ہے، الہکم الہ واحد ہو اللہ احد، لیکن وہی ہو اللہ احد ہے جو پوری کائنات میں جتنا کچھ ہمیں نظر آتا ہے اور جتنا کچھ نظر نہیں آتا، کہ جو کچھ بھی نظر آتا ہے، جہاں پر بھی زندگی ہے، جس قسم کی زندگی ہے، جس نوعیت کی زندگی ہے، وہ حیات سب وہیں سے آ رہی ہے، قیام سسٹینیبلٹی وہیں سے حاصل ہو رہا ہے. اللہ ہو الحی القیوم. تو یہ جو ایک معرفت ہے جسے ہم اپنے نفس میں دیکھتے ہیں کہ جان واحد ہے، ہمارے جسم کے سسٹمز ملٹیپل ہیں، پلورل ہیں، بہت زیادہ ڈائیورس ہیں، الگ الگ ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ سب ایک ہی جان، ایک ہی نفس، ایک ہی روح کی بنا پر زندہ ہیں اور اپنی اپنی غذا کو حاصل کرتے ہیں اور خود فنکشن کرتے ہیں. یہ ایک بہت اہم پہلو ہے معرفت نفس کا، جو نفس میں اور اپنی ذات میں تفکر کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے. اور تیسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے، جس کا یہاں پر اس حدیث میں ذکر کر رہے ہیں، اور یہ پیج نمبر 248 پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں وضاحت سے، میں تھوڑا خلاصے سے ہی چلوں گا آگے، کہ جس میں جو امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ جو نفس انسان، نفس انسانی بھی بدن کے طریقے سے مریض ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، یہ تمام کے تمام حالات جو ہیں یہ نفس کے اوپر وارد ہوتے ہیں. تو نفس کے جو امراض ہیں ان کے طرف توجہ دینا بے انتہا ضروری ہے. اور یہ جملہ بیان کرتے ہیں کہ یہ شریعت ہے جو نفسانی امراض کے علاج کا نسخہ ہے، اور یہ خدا کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو شریعت ہے یہ ہمارے نفسانی امراض کے علاج کا اصل ذریعہ ہے، اور اس کی طرف سے توجہ کیے بغیر انسان اپنے نفس کے امراض کا علاج نہیں کر سکتا. اور ایک اور بات جو بیان فرماتے ہیں یہاں پر وہ یہ کہ نفس، اور یہ ایک مثال ہے جو امام صادق علیہ السلام نے بھی دی ہے ایک دہری ایک ایتھیسٹ کے ساتھ گفتگو میں، کہ جس میں آپ نے ڈریمز، خوابوں کے ذریعے سے کی مثال کے ذریعے سے اس کو یہ بات سمجھائی تھی کہ تمہارا نفس تمہارا بدن نہیں ہے، کہ تم جب رات کو بستر پر سو رہے ہوتے ہو، نیند کی حالت میں ہوتے ہو، تو تمہارے جسم کی تمام فیکلٹیز بھی خوابیدہ ہوتی ہیں. اور آج کل اگر آپ کبھی اس بات کو دیکھیں کہ آج کل جو ریسرچ ہوتی ہے نیورو سائیکولوجی پر یا برین پر، تو اس میں یہ بات بھی ان کو یعنی نظر آتی ہے کہ برین ایکٹیویٹی بھی بہت زیادہ ڈراپ ہو جاتی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جناب میں سو رہا ہوں تو ٹھیک ہے، ہاتھ پیر تو حرکت نہیں کر رہے ہیں، لیکن برین بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہوا ہوا ہے، یہ بھی ایسا بھی نہیں ہوتا. لیکن اس حالت میں جب انسان خواب دیکھتا ہے، اور خواب دیکھنے میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو جذباتی مناظر ہوتے ہیں، ایموشنل سینز ہوتے ہیں، کبھی ہم اپنے مرحوم لواحقین کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے پیاروں کے لیے کسی سختی اور مشکل کو دیکھتے ہیں، تو اس کا پورا ایک جذباتی اثر میرے اوپر آتا ہے. جبکہ ظاہراً انسان اس حالت میں نہیں ہوتا کہ اس کا بدن کوئی کام کر رہا ہوں، اس کا بدن کوئی عمل کر رہا ہوں. تو اس سے ایک بات، اس معرفت نفس سے ہمارے لیے اور کیا بات ثابت ہوتی ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کا نفس، اور یہ امام صادق علیہ السلام کے جملے ہیں، کہ انسان کا نفس उसके बदन की मौत के बाद भी बाकी रहने वाली शय है। कि जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि यहाँ इन्होंने खुमैनी ने कहा है कि दो बातें मारिफत नफ्स से यकीनन वाजे होना चाहिए, एक माद और कयामत की अहमियत और हकीकत, और दूसरा ये कि इंसान के लिए शरीयत की अहमियत। तो शरीयत की अहमियत क्या है कि इंसान का नफ्स जो मरीज होता है, इंसान के नफ्स को हिदायत की जरूरत है, इंसान का नफ्स जो है उसको गाइडलाइंस चाहिए होती हैं, तो वो चीज़ लाजमन शरीयत से हासिल होती है। और जितना जितना हम अपने नफ्स की हकीकत को जानते जाते हैं, तो हम पर ये बात रोशन होती चली जाती है कि मेरा नफ्स बदन के साथ कनेक्टेड जरूर है, मेरा नफ्स बदन को इस्तेमाल जरूर करता है, लेकिन नफ्स खाली बदन नहीं। और नफ्स की एक जुदागाना हकीकत है कि जो इंसान के ईमान और अमल के जरिए से बनती चली जाती है, और ये हकीकत एक मौका ऐसा आता है कि बदन के बगैर खुद जिंदगी गुजारने के काबिल हो जाती है, और वो मरहला इंसान का इंतकाल है। इंतकाल बदन का नहीं होता बल्कि इंतकाल नफ्स का होता है इस आलम से एक और आलम, और फिर उसके बाद आगे कयामत तक। ठीक है, तो ये जनाब है तफक्कुर और तफक्कुर नफ्स। उसके बाद जो सेकंड दूसरी फजीलत की बात करते हैं, दूसरी अच्छी सिफत की बात करते हैं, वो शब्बेदारी है। अच्छा, यहाँ पर मैं इस बात को काफी दफा वो आपके सामने बयान करता रहता हूँ, लेकिन ये कि इसमें अच्छा खासा तो गौर करने की जरूरत है, क्योंकि ये पॉइंट इतना इजीली एब्जॉर्ब होता नहीं है। जो मेरा तजुर्बा है वो ये कि इंसान की जिंदगी में अमल और सिफत दो अलग अलग चीजें। ठीक है, शब्बेदारी या रात का उठना जाहिरन क्या है, एक अमल है कि आप अपने बिस्तर को छोड़ते हैं, और जब आप सर्दियों के अंदर ये काम करते हैं तो ऑब्वियसली ये एक काफी ज्यादा क्रेडिटेबल बात है, और उसूलन ये होना चाहिए कि ये वाला अमल इंसान का किस बिना पर हो, अल्लाह की मोहब्बत की बिना पर हो, अल्लाह के हुक्म की इताअत की बिना पर हो। लेकिन शब्बेदारी दर हकीकत एक सिफत से कनेक्टेड है, और वो सिफत क्या है कि इंसान तन्हाई में अपने रब के साथ मुनाजात और बातचीत करना चाहता है। ठीक है, यानी इंसान के अंदर कौन सी सिफत है कि मैं अपने रब के साथ तन्हाई में मुलाकात करना चाहता हूं, मैं अपने रब से दिल की बात करना चाहता हूं। ये एक हालत और कैफियत इंसान के नफ्स में मौजूद होती है, क्योंकि उसको ये बात लग रही होती है कि दिन के औकात में या जब मैं लोगों के दरमियान होता हूँ तो उस वक्त डिस्टरबेंस बहुत होती है, उस वक्त प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं, उस वक्त मैं अपनी तवज्जोहात को कमा हक्कुहू अपने रब की तरफ, अपने रब की जानिब फोकस नहीं कर पाता, तो उसका दिल तड़पता है, इस बात के लिए तड़पता है कि मुझे कोई ऐसा मौका, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि मैं अपने रब से दिल खोलकर और विदाउट एनी डिस्टरबेंस बातचीत और गुफ्तगू कर सकूं। और ये चीज और ये जज्बा और ये हालत और कैफियत उसको मुतवज्जे कराती है शब्बेदारी का। और शब्बेदारी की जो सिफत है, शब्बेदारी की सिफत का मतलब ये कि इंसान अपने आप को इस जगह पर लाए, इंसान अपने आप को उस मकाम पर लाए कि जहां पर वो यानी दुनिया से, दुनिया के लज्जतों से, दुनिया के मामलात से कट ऑफ होकर सिर्फ और सिर्फ खुदा की तरफ रुजू कर सके, खुदा का हो सके। ठीक ٹھیک ہے، تو اس میں بہت زیادہ فضائل ہیں جو بیان کیے گئے ہیں، اور کچھ حدیثیں ہم بیان کر دیتے ہیں. حدیثیں بہت زیادہ پڑھنے کا تو وہ اتنا فائدہ نہیں ہے، لیکن یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ اس کام کی، اس عمل کی، یعنی شب داری کی، شب داری کا مطلب کیا ہے کہ رات کے اوقات میں اپنے پہلو کو اپنے بستر سے الگ رکھنا، اور قرآن یا مناجات یا دعائیں یا نمازیں، ان میں سے کسی کام کی طرف مشغول رہنا. ان میں سے، تو یہ شب داری، اس میں مختلف کام ہو سکتے ہیں، خالی نماز نہیں ہے، خالی تہجد نہیں ہے. کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں کسی بھی بزرگ نے نہیں ترک کیا ہوتا، ٹھیک ہے، اور یہ خود ان کاموں کی انتہائی اہمیت پر دلالت کر رہے ہوتے ہیں. ان میں سے ایک عمل جو ہے وہ شب داری، یعنی آپ کسی نبی کو لے لیں، کسی امام کو لے لیں، کسی ولی کو لے لیں، کسی بزرگ عالم مجتہد کو لے لیں، یہ سیرت و سنت جو ہے شب داری کی، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نے ترک کی ہو. اور جیسا کہ یعنی کہ جتنے بھی بزرگان ہیں، کسی سے بھی اگر آپ پوچھیں کہ جس نے بھی کسی مقام کو حاصل کیا ہو، تو وہ آپ کو یہی بتائے گا کہ بغیر مناجات شب، بغیر بیداری شب، یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ انسان کسی مقام تک پہنچ سکے. تو یہ فرما رہے ہیں کہ جیسے کتاب وسائل الشیعہ ہے، جو مذہب امامیہ کی ایک عظیم ترین کتاب ہے، اس میں نماز شب کی فضیلت میں 41 احادیث نقل کی گئی ہیں. اور نماز شب اگرچہ کہ واجب نہیں قرار دی گئی ہم پر، ایون دو کہ رسول خدا پر واجب تھی، رسول خدا پر نماز شب واجب تھی، لیکن ہمارے لیے مستحب ہے. کہ لیکن نماز شب کے ترک کرنے کو مکروہ قرار دیا ہے، اور یہ ایک ایسا مستحب ہے کہ جو مؤکد ہے، جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. ایک دو حدیثیں میں آپ کے سامنے اس کی قرأت کر دیتا ہوں. کہ کافی میں معاویہ ابن عمار نے نقل کیا ہے کہ امام صادق فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے امام علی علیہ السلام کو کچھ نصیحت کی، اس میں کیا تھا کہ یا علی اوفی کا فی نفس کا بخصال فاحفظھا، میں تمہارے نفس کے بارے میں تمہیں کچھ خصال، کچھ عادتوں کی تاکید کرتا ہوں، ان کی حفاظت کرنا اپنی زندگی میں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اے اللہ تو ان کی مدد فرما. اور ان میں سے یہ باقاعدہ ایک حدیث ہے جس کی تشریح آگے بھی جا کے آ رہی، کہ پھر آپ نے فرمایا کہ وَعَلَيْكَ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ، تین مرتبہ وَعَلَيْكَ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ، وَعَلَيْكَ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ، یعنی عَلَيْكَ یعنی تم پر لازم ہے، عَلَيْكَ تم پر لازم ہے. کیا لازم ہے؟ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ، صَلَاةِ اللَّيْلِ، تم پر لازم ہے، تم پر واجب ہے کہ اس کو نہیں چھوڑنا. اسی طریقے سے دوسری حدیث کے جس میں رسول خدا نے جبرائیل سے کہا کہ یا جبرائیل عذنی، اے جبرائیل مجھے واعظ و نصیحت کرو، تو انہوں نے کہا یا محمد جیسا چاہے، عش ما شئت فانک میتن، انہوں نے کہا کہ اے محمد جیسے دل چاہے زندگی، عش کا مطلب یا عیش نہیں ہے، عش یعنی جیسے چاہے زندگی گزارو، لیکن آخر موت آنی ہے، اور یہ ایک ناگزیر اور لامحالہ حقیقت ہے جس سے کسی کو فرار نہیں. جس سے چاہے محبت کرو، لیکن آخر میں مفارقت اور جدائی ہے، اور جو چاہے عمل کرو، فَإِنَّكَ مُلَاقِيهِ، کیونکہ آخر میں جس سے تم ملاقات کرو گے وہ تمہارا عمل ہے. کوئی بھی رشتہ دار، دوست، دولت، کسی کو ساتھ نہیں جانا ہے، انسان کا عمل اس کے گلے کا ہار ہے. جو چاہے عمل کرو، لیکن یہ سوچ کر عمل کرو کہ وہی ہے جس سے ملاقات کرنی ہے. فَإِنَّكَ مُلَاقِيهِ وَعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ، اور اس بات کو اچھے طریقے سے جان لو کہ مومن کا شرف یہ ہے کہ وہ رات کو قیام کرے، قیام یعنی کھڑا ہو، قیام باللیل یعنی نماز کے لیے کھڑا ہو، اور وَعِزُّهُ كَفُّهُ عَنْ اِعْرَاضِ النَّاسِ، اور مومن کی عزت کے لیے کافی ہے کہ وہ لوگوں سے بچا رہے. لوگوں سے بچا رہے کا مطلب کیا ہے کہ اس کی ضروریات، اس کے مسائل، اس کے معاملات لوگوں کے ہاتھ میں نہ چلے جائیں، بلکہ مومن کے زندگی کے زیادہ تر امور اس کے اپنے ہاتھوں میں ہوں، خدا اس کو اتنی طاقت خود دے کہ وہ اپنی زندگی کے امور کو خود انجام دے سکے. ٹھیک ہے، اس کو میں تھوڑا سا اگلی دفعہ کنٹینیو کر کے پھر آگے تقویٰ والی بات کو، جب بھی ہم اگلے پھر 15 دن بعد انشاءاللہ ملاقات کریں گے، تو یہ کچھ احادیث کا ذکر کر کے اور پھر اس میں تقویٰ کی طرف آ جائیں گے ہم انشاءاللہ. دیکھتے ہیں کہ کتنے اس میں ٹائم میں یہ حدیث کمپلیٹ ہوتی ہے. جی، تو یہاں پر ہماری گفتگو آج کی حد تک تمام بھی. تو آپ حضرات اگر کوئی بات کرنا چاہیں تو بسم اللہ.
جی حیدر بھائی، میری آواز آ رہی ہے؟
جی
حیدر بھائی، شب داری جو آپ نے بولی، جو شب میں لوگ عبادت کرتے ہیں، تو کچھ لوگ جو ہے پوری رات عبادت کرتے ہیں اور سارا دن سوتے رہتے ہیں، تو اس حوالے سے کیا نظریہ؟
ظاہر ہے کہ یہ تو کوئی بات نہیں ہے، سارا دن اگر وہ سوتے ہیں تو یا تو پھر ان کے رزق و روزی اور وہ تمام مسائل کہاں جا رہے ہیں، تو وہ بھی ہے. یعنی کہ میں نے اسی لیے ایک بات تھوڑی سی واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ شب بیداری جو ہے نا وہ عمل نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بس میں نمازیں پڑھے چلا جا رہا ہوں اور اس کے بدلے میں ثواب اکٹھا کیے جا رہا ہوں، بلکہ شب بیداری حقیقتاً خدا سے تنہائی میں قربت اور مناجات کا نام ہے. تو وہ چیز انسان کو اگر حاصل ہو رہی ہے تو آبویس سی بات ہے کہ جو انسان قربت خدا کو اہمیت دیتا ہے وہ خدا کی طرف سے عائد ہونے والے فرائض کو بھی اہمیت دیتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر وہ کوئی دن سو رہا ہے جس کی وجہ سے اس کے معاملات یا حقوق خراب ہو رہے ہیں، تو آبویسلی پھر یہ اس میں کیا میرٹ ہے.
جی تھوڑا سا ایلیبریٹ کر دوں میں اپنے جو پوائنٹ کو، کہ کچھ علماء ہیں ہم جو یعنی جو جن کا دل چاہتا ہے کہ رات آئے اور وہ اپنی عبادت اور خدا کے ساتھ تعلق کو برقرار رکھیں اور دن کو وہ اپنا کام کرتے ہیں جو بھی ہوتا ہے ان کا، تو وہ پوائنٹ وہ ٹھیک ہے. وہ بھی
یہ صرف علماء کی بات نہیں ہے، مطلب یہ خالی علماء سے تھوڑی، بہت مومنین، بہت سارے مومنین ہیں جو اس پہ رہتے ہیں. ظاہر ہے کہ کیونکہ جب انسان کی رات آتی ہے تو رات میں مومن کی یہ ایک بہت ہی ایکسکلوسیو اور بہت امپورٹنٹ کوالٹی ہے کہ وہ رات کی تنہائی میں دو کام کرتا ہے. ایک کام یہ کرتا ہے کہ اپنے نفس کی حالت کا جائزہ لیتا ہے، کہ اس کا اپنے نفس کا حساب لیتا ہے، جو ہم نے بالکل شروع میں بات کی تھی کہ مشارتہ اور مراقبہ اور محاسبہ والی بات، اس وہ اپنے نفس کا جائزہ لیتا ہے، حساب رکھتا ہے پورا. اور دوسرا یہ کہ کیونکہ الذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو بھی اہل ایمان ہیں وہ اللہ کی محبت میں بہت شدید ہیں، خدا کی محبت ان کے دلوں میں شدت سے نفوذ کیے ہوئے ہوتی ہے. تو جب بھی تنہائی ہوتی ہے، رات آتی ہے، تو ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ اپنے محبوب کی طرف رجوع کرے، تو وہ اپنے محبوب حقیقی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس سے راز و نیاز کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ہم سب کو یہ بات پتا ہے کہ ہم جب اس دنیا میں ہیں تو یہ ہماری ایک تکلیفی اور آزمائشی زندگی ہے، اور اس آزمائشی زندگی میں خدا کی طرف سے ہمارے اوپر کچھ فرائض عائد کیے گئے ہیں. تو جو بھی اپنے کو اللہ کا بندہ سمجھتا ہے اور اللہ سے محبت کرتا ہے تو وہ ان فرائض کی ادائیگی سے کبھی بھی کوتاہی نہیں کرتا، اور وہ بھی خدا سے محبت کا ہی نتیجہ ہے. یہ ساری کی ساری غلط فہمیاں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب ہم دین کو بالکل غلط ڈائمنشن اور ڈائریکشن سے دیکھتے ہیں، اور جب ہمارا دین کا جو پرسپیکٹو ہے وہ خالی عذاب ثواب اور گناہوں اور یا نیکیوں کی گنتیوں پہ لگا رہتا ہے تب اس قسم کی غلط فہمیاں ہوتی ہیں، ورنہ کوئی بھی بامعرفت مومن ہو یا کوئی بھی عالم باعمال ہو وہ اس قسم کے کاموں میں مبتلا نہیں ہوتا، اس کے لیے کلیئر ہیں یہ معاملات. جی
جی سوال پوچھ سکتے ہیں، مائک اوپن کر کے.
یہ تین شاید ہاتھ اٹھے ہیں. جی فرمائیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو آپ نے نفس کے بارے میں گفتگو کی، نفس کی وہ علامات کیا ہیں کہ جس سے ہمیں یہ پتا چل سکے کہ ہمارا جو نفس ہے وہ اللہ کی اطاعت کے تابع ہے، یا اس مجھے اپنے نفس کی جو ہے وہ پہچان ہو گئی ہے؟ کیونکہ بالآخر نفس کی پہچان جو ہے وہ اللہ کی معرفت کے ساتھ میں جو ہے وہ مشروعیت رکھتی ہے. یعنی اگر ہم نے اپنے نفس کو پہچانا اور خود تو خدا کو پہچانا، ایک یہ اس چیز کا مجھے جواب چاہیے، وہ علامات کیا ہیں جس سے ہمیں پہچان ہو سکے کہ ہم اپنے نفس کو جان چکے ہیں، اور دوسرا یہ کہ امیر المومنین کا یہ جو فرمان ہے کہ آیا اے بنی آدم تم گمان کرتے ہو کہ تم ایک جسم صغیر ہو حالانکہ تمہارے اندر جو ہے وہ جہان اکبر چھپا ہوا ہے. یہ جہان اکبر کون سا ہے کہ جس کی طرف امام علی نے اشارہ دیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے جہان اکبر جو ایک انسان کے اندر چھپا ہوا ہے؟ بہت بہت شکریہ.
دیکھیں پہلی بات تو سمپل ہے، شاید میں نے اس کا ذکر کیا بھی ہو علامت کا، کہ رسول خدا نے بھی فرمایا ہے کہ تمہارے نفس کی صحت کی ضامن جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا دل فنا ہونے والی چیزوں سے دور ہوتا جائے، اچاٹ ہوتا جائے، دار فنا سے یعنی فنا ہونے والی دنیا سے تمہارا دل الگ ہوتا جائے اور باقی رہنے والا گھر یعنی آخرت کی طرف متوجہ ہوتا چلا جائے، تو اس وقت تم سمجھ لو گے تمہارا نفس صحت مند حالت میں، تمہارا نفس پراپر حالت میں، تمہارا نفس اس حالت میں ہے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا. اور اس میں اس بات کو بھی ایڈ کر لیں جو آج میں نے سورہ بقرہ کی آیت آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ الشیطان یعدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، کہ شیطان جو ہے وہ دو چیزیں لے کر آتا ہے انسان کے پاس، کہ ایک یہ کہ اس کو فقیری کا خوف دلاتا رہتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کو بے حیائی. یعنی بے حیائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی خواہشات اور شہوات کو بغیر کسی حدود و قیود کے، بغیر کسی لمیٹیشنز اور کانسٹرینٹس کے خیال کے پورا کرنا، یہ فحش ہے. ٹھیک ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ فحش کا مطلب خالی وہ بے حیائی نہیں یا فحش جو ہم بات کرتے ہیں، بلکہ فحش کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں اتنا زیادہ مست ہو جائے کہ کسی لمیٹیشن اور کانسٹرینٹ کا خیال نہ رکھے. تو اگر خدا نہ خواستہ انسان کے اندر یہ والے خوف ہیں جن کی وجہ سے وہ نیکیوں سے رک رہا ہے، یا انسان کے اندر اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی جو حوث ہے وہ بہت بڑھی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ نفس بیمار ہے، اس کا فوراً علاج ہونا چاہیے، یہ اچھی حالت میں نہیں، خواہشات آ رہی ہیں. اور دوسری صحت مند حالت کیا ہے؟ کہ جو فنا ہونے والا پہلو ہے، جو فنا ہونے والی دنیا ہے اس سے قلب ہٹ جائے اور دار بقا اور دار آخرت اور نیکی اور اچھائی اور صالحیت کی طرف دل اٹیچ ہو جائے. جی یہ بات سمجھ میں آئی؟
ہاں جی. اس کے اندر یہ جو آپ نے بتایا کہ علاج اس کا کرنا چاہیے، تو اگر آپ مختصراً بتا سکیں صرف بلٹ پوائنٹس کے، علاج میں کیا چیزیں سر فہرست ہیں؟
جی علاج میں وہی ہے جیسے میں اسی لیے ہر اس کے شروع میں اس کا تھوڑا سا دو منٹ دہرا دیتا ہوں، کہ آپ اگر ہمارے پچھلے دروس دیکھیں کہ جتنے ہیں اس میں، اور میں خالی ریکارڈڈ ہیں جتنے بھی ہم نے اس فورم پہ بات کی ہے، ورنہ اور دوسری جگہوں پہ بھی ہماری گفتگو ہے، کہ اس میں سب سے پہلے اپنے نفس سے بری صفات کو نکالنا ہے. اس تفصیل سے ہم نے بات کی. اگر آپ چہل حدیث دیکھیں، شروع کی 10 حدیثیں وہ اسی پر ہی ہیں، کہ اپنے نفس میں سے قابل مذمت صفات کو دور کرنا ہے. کس طریقے سے دور کرنا ہے وہ طریقے بھی تفصیل سے بیان ہو گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان میں اچھائیوں کا بیج ڈالنا ہے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کے دوسرے اس کی طرف آتا ہوں، جس میں آپ نے وہ امام علی علیہ السلام سے یہ منسوب اشعار ہیں، یہ کچھ بیت ابیات ہیں جس میں امام علی علیہ السلام کے نے اپنے فرمایا ہے کہ تو اس بات کو سوچتا ہے یا خیال کرتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا جسم ہے جبکہ جہان اکبر تیری سرشت میں سمایا ہوا ہے. تو اس کا مطلب آبویسلی یہی ہے, اس کے تھوڑے اشارے ہم نے کیے تھے کہ جو انسان کا نفس ہے کہ جو بھی اپنے آپ کو بدن دیکھتا اور سمجھتا ہے تو اس کا نظریہ حیات کچھ اور ہو جاتا ہے, اور جو بھی اپنے آپ کو نفس اور روحانیت کے نقطہ نظر سے دیکھتا ہے تو اس کے حوالے سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ انسان کی ذات کا ایکسپینشن جو در حقیقت علم اور عقل کے رستے سے ہوتا ہے, انسان کی ذات میں بلندی جذباتی امور سے نہیں ہوتی ہے. انسان کی ذات کے اندر جو ترقی, ارتقاء, ایولیوشن, ڈیولپمنٹ, اسینڈنس, وہ علم اور عقل کے رستے سے ہوتی ہے. تو اس کے بہت ساری چیزیں ہمیں اس دنیا میں بھی نظر آ رہی ہیں کہ جسے آج ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کہتے ہیں, لیکن یہ سب خداداد عقل کے ذریعے سے ممکن ہے, ان علوم کے ذریعے سے ممکن ہے کہ جو انسان نے خدا کی دی ہوئی عقل کے ذریعے سے ایکسپلور کیے ہیں, ڈیولپ کیے ہیں. اور اس کے ذریعے سے آپ دیکھ لیں کہ ایک عالم جو ہے وہ انسان کی دسترس کے میں موجود ہے یا نہیں, کیونکہ جو بھی عالم ہم جانتے ہیں, جس عالم کو بھی ہم پہچانتے ہیں, وہ در حقیقت میری ذات میں سماتا ہے یا نہیں, اس کا جواب آپ کے پاس کیا ہے, ہاں یا نہیں؟ جی
جی کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے اندر ہے موجود,
آپ کے اندر ہی آتا ہے نا وہ عالم, جو بھی آپ کا علم ہے, جو بھی آپ کا آپ کی معرفت ہے, وہ کہاں ہے؟ آپ کی ذات کے علاوہ کہیں اور ایگزسٹ کرتی ہے؟
نہیں.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ کیپیبلٹی موجود ہے کہ وہ تمام کائنات پر حاوی ہو جائے, اور یہ خالی ایک دعویٰ نہیں ہے, کیونکہ جو رسول خدا کی معراج ہے وہ اس بات کو پروف کر رہی ہے کہ انسان اس مقام تک بلند ہو سکتا ہے کہ جو مقام اس نظام میں سب سے اوپر ہے, یعنی عرش. تو عرش پر جو بھی ہے تو تمام تمام نظام ہستی, وہ صرف میٹیریل ورلڈ نہیں ہے, جتنے بھی ورلڈ ہیں, جتنے بھی ٹائپ آف ورلڈ ہیں, سب عرش کے ماتحت ہیں. تو انسان اتنا بلند ہو سکتا ہے, اتنا بلند ہو سکتا ہے کہ تمام عوالم کو اپنے دامن میں سمیٹ لے. یہ حقیقتاً مطلب ہے اس کا کہ, اور یہ بات ہمیں اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ جو کچھ ایون آج بھی ہم جو ہمارا علم ہے, جو ہماری معرفت ہے, وہ ہماری ذات میں ہے, میرے نفس میں سمائی بھی ہے, یعنی میرے نفس میں. اور یہ بھی امام علی علیہ السلام کا بہت ہی پر حکمت جملہ ہے کہ ہر ظرف, ہر برتن, ہر ویسل اپنے مظروف کی وجہ سے تنگ پڑ جاتا ہے. یعنی کہ آپ ایک برتن لیں, اس کے اندر پانی ڈالیں تو خالی اسپیس کم ہوتی چلی جائے گی, اویلیبل ایمٹی اسپیس. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو نفس کا ظرف ہے, اس میں جتنا ڈالو یہ اتنا وسیع ہوتا ہے.
بے شک صحیح. تو اس سے امام کی مراد جو ہے وہ روحانیت اور انسان کا نفس ہے.
انسان کا نفس ہے نا, انسان کے نفس کی قدر و قیمت کی.
اور دو بھوکے ایسے ہیں کہ جو کبھی بھی سیر نہیں ہو سکتے, ایک مال کا بھوکا اور ایک علم کا بھوکا. تو یہی مراد امام کی نفس ہے کہ انسان کی نفس سے,
انسان کا نفس ہے نا, انسان کے نفس میں آپ جتنا ڈالتے جائیں گے وہ ایکسپینڈ ہوگا, نہ کہ شرنک ہوگا.
تھینک یو سو مچ.
جو کچھ بھی اس نے حاصل کیا ہے وہ خود نفس کا مال ہے, نفس کے اندر ہے.
بے شک صحیح,
وہ کہیں باہر نہیں ہے.
شکریہ بہت بہت, جزاک اللہ.
جی اور کسی نے؟ سیدہ جی.
جی سوال پوچھیے.
خالی ڈراپ ہو گیا.
जी, जो सवाल पूछना चाहता है माइक अनम्यूट करके सवाल पूछ सकता है।
चले, मेरा ख्याल है और शायद कोई नहीं।
अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम।
आपकी तबीयत कैसी है? आप खैरियत से हैं? आप
मैं जी अब बेहतर हूँ काफी, अल्हम्दुलिल्लाह।
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल आज कोई नहीं था, लेकिन मैंने कहा आपकी तबीयत पूछ लूं।
जी, शुक्रिया। किसी ने एक सवाल लिखा है, बशीर भाई आप पढ़ देंगे?
जी हैदर भाई, सवाल पूछा है फातिमी कोई है, नफ्से अम्मारा से निकल कर नफ्से लवामा तक कैसे पहुंचा जाए और फिर आगे।
जी, ये सारा का सारा मामला जैसे मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ ना, दो हैं इसके पिलर्स। आपको अपने इल्यूजन्स और डिल्यूजन्स, जो नफ्स अम्मारा है वो इल्यूजन्स और डिल्यूजन्स का शिकार है, यानी जिस चीज को देखता है तो गलत नतीजा निकालता है, और फिर उसके अलावा उसके अपने दिमाग में मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात और हयूले बनते रहते हैं कि वो गलत गलत नजरियात डेवलप करता है। ये नफ्स अमारा की हालत है, या नफ्स मुसव्विला की हालत है, कि जो कुरान ने बयान किया है नफ्स मुसव्विला यानी सामरी के नफ्स को, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के उसको नफ्स मुसव्विला यानी अपनी तरफ से चीजें फैब्रिकेट करता रहता है, सोचता रहता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने यह सोच लिया कि यूसुफ को यहां से दूर कर दो बाप की नजरों के सामने तो तुम महबूब हो जाओगे। ये एक डिल्यूजन उन्होंने जनरेट हुआ उनके माइंड में। और इसी तरीके से सामरी ने अपनी तफरी में वो गौशाला बना के और बनी इसराइल को उसके पीछे लगा दिया। तो ये नफ्स अम्मारा और नफ्स मुसव्विला की जो हालत है कि जिसमें बहुत सारे इंसान मुब्तला हैं, और ये बहुत पस्तरीन हालत है नफ्स की। तो इससे बाहर आने के लिए दो ही चीजें हैं, मारिफत हक, कि इंसान हक की मारिफत हासिल करे, इल्म और अकल को अपना मेन फोकस बनाए, ना कि जज्बाती उमूर को। ये बात मैं बार बार कहता हूँ, और इसके कहने की जरूरत इसलिए दरपेश होती है कि जैसे हम अपने दीनी तौर पे ना बहुत ज्यादा शेर व शायरी और कसीदे और इन तमाम चीजों को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं, तो इसकी अपनी एक जज्बाती अहमियत तो है, लेकिन इसकी बिना पर इंसान कुछ सीखता वीखता कुछ भी नहीं है, ये जहन में रखिएगा। इसकी वजह से इंसान, बल्कि बाज़ औक़ात बहुत सारी शायरी ऐसी है कि जो आपको गलत नजरियात दे रही होती है, गलत बातें सिखा रही होती है। तो जज्बाती पहलू आपका जब इल्म और अक्ल उस पर गालिब आ जाएंगे, और आप अपनी जिंदगी में इल्म और अकल को इम्पोर्टेंस देंगे, उसकी बिना पर मारिफत हासिल करेंगे, और अपने नफ्स का तज़किया करने की एफर्ट करेंगे, यानी खराब सिफात निकाल कर अच्छी सिफात डालने की, तो उस वक्त इंसान का नफ्स अम्मारा से बेटर स्टेट्स ऑफ नफ्स की तरफ सफर शुरू हो जाता है, और नफ्स लवामा की हालत बंदे को खुद ही पता चल जाती है बहुत आसानी से, कि नफ्स लवामा यानी मलामत करने वाला नफ्स। तो इंसान के नफ्स में यह हालत पैदा हो जाती है कि जब भी वो किसी गलत बात की तरफ सोचता है, इरादा करता है, कदम बढ़ाता है, तो अपने अंदर से आवाज उठती है कि होश में रहो, अपने आप को रोको। ये चले वशर भाई, ठीक है फिर।
जी, किसी और का कोई सवाल? हैदर भाई, नेक्स्ट टाइम अगर वो कुछ प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे दिखा
हाँ, अब
सकें।
ये असल में डबल प्रॉब्लम हो गई है कि अगर मैं अपनी आवाज और तस्वीर की क्वालिटी के लिए फिर मैं मोबाइल पे आता हूँ, अगर मैं लैपटॉप से आऊं तो मैं वो बहुत इजीली कर सकता हूं
जी, आप दोनों
प्रेजेंटेशन
डिवाइस
वाला।
دونوں ڈیوائس سے کنیکٹ ہو جائے گا.
تو میں دیکھتا ہوں جی, اگلی دفعہ ٹرائی کرتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے
جی, کوئی اور سوال؟
جی بتائیے.
جی ہلو.
نہیں کوئی صاحب نے کچھ لکھا ہے مجھے پتا نہیں.
نہیں کوئی سوال نہیں ہے.
اچھا ٹھیک چلیں پھر, اجازت ہے. یہ کوئی صاحب کہہ رہے ہیں جی, فرمائیے فرمائیے بولیں.
ذاتی سوال کیسے پوچھ سکتے ہیں؟
ذاتی یہ آپ اس کو مبشر بھائی کو میسج کر دیجیے گا, وہ مجھے فارورڈ کر دیں گے, تو میں اپنے فون نمبر کے ساتھ تو میں آپ کو ڈائریکٹلی جواب دے دوں گا.
جی بہتر. ٹھیک ہے حیدر بھائی,
چلیے شکریہ, خدا حافظ.